هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب.
وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اور پیارے سین بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام قرآن میں حاضر ہیں. اس سلسلے کے اندر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر گفتگو کرتے ہیں کہ جو آیات مبارکہ احکام سے تعلق رکھتی ہیں. آج کا سلسلہ دو اعتبار سے کم از کم تھوڑا سا مختلف ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ الحمدللہ پہلے پارے کے تعلق سے جو آیات احکام تھیں وہ پوری ہو گئیں، اب ہم دوسرے پارے کی طرف آ گئے ہیں اور دوسرے پارے کی جو آیات احکام ہیں آج اس کا آغاز کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے سلسلے میں ہم نے ایک آیت شامل نہیں کی بلکہ ایک سے زیادہ آیت شامل کی ہے، اس لیے کہ پورا جو مضمون تھا وہ ایک آیت میں تو بیان کیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ مضمون تین سے چار آیات پر مشتمل ہے. لیکن ہم کوشش یہ کریں گے دو آیتیں، اور اگر وقت بچا تو تیسری آیت بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جو آیات آج کے سلسلے میں شامل کی جا رہی ہیں ان کے یہ مضامین ہوں گے: نمبر ایک، چاہتے رسول کے نظارے. نمبر دو، تاریخ قبلہ. نمبر تین، تحویل قبلہ کا پس منظر اور حکمتیں. نمبر چار، آیات الہیہ پر اعتراضات کرنے والے نادان ہوتے ہیں. نمبر پانچ، تبدیلی احکام سے مقصود امتحان بھی ہوتا ہے. نمبر پانچ، امت محمدیہ کے فضائل. آج جن تین آیات کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، 142، 143، 144، لیکن سب سے پہلے 144 نمبر جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں.
قرآن کی روشنی.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں.
اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. اسی آیت مبارکہ کے مضمون کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن اپنے شعر میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند کیا کہ کعبہ جو ہے وہ کعبہ شریف ہی قبلہ بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کو ہی قبلہ بنا دیا. یہاں دو الفاظ ہیں، ان دو الفاظوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے. ایک ہے کعبہ شریف. کعبہ شریف کہتے ہیں اس عمارت کو کہ جو مکہ مکرمہ میں قائم ہے اس کے گرد طواف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قبلہ ہونا. کعبہ شریف مختلف اوقات میں قبلہ رہا اور مختلف اوقات میں نہیں رہا، لیکن اس آیت مبارکہ میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت، تو اس دن کے بعد سے یہ مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے. قبلہ کہتے ہیں اس سمت اور اس جگہ کو کہ جہاں جس کی طرف رخ کر کے مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں. تو جہاں جس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جائیں، جس کی طرف رخ کر کے منہ کر کے عبادات کی جائیں، اسے قبلہ کہا جاتا ہے. اور کعبہ ایک جگہ کا نام ہے. کعبہ جو ہے وہ مختلف تاریخی پس منظر رکھتا ہے. تاریخ کعبہ پر گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ سماعت کریں کہ فرشتوں کا بھی کعبہ ہے، اور فرشتوں کا کعبہ ایک نہیں ہے. وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان کا قبلہ عرش ہے. وہ فرشتے جو ملائکہ بررہ ہیں ان کا قبلہ کرسی ہے. جو ملائکہ سفرہ ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک خانہ کعبہ ہی قبلہ رہا. اس کے بعد یہودیوں نے حصہ مغربی کو، حصہ غرب کو قبلہ قرار دیا، اور اس لیے قرار دیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلے وہی نازل ہوئی تھی. اسی طریقے سے نصارہ نے حصہ شرق کو قبلہ قرار دیا، کیونکہ حضرت جبریل امین سب سے پہلے اسی حصے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت لے کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے تھے. تو یہود ایک الگ سمت منہ کر کے عبادات کرتے رہے، نصارہ ایک الگ سمت منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور جو بھی ان کی عبادت تھی عبادات کرتے رہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی عبادات کی اس میں خانہ کعبہ آپ کا قبلہ رہا. معراج کا سفر ہوتا ہے، اور معراج کا سفر ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. نماز فرض ہوتے ہی بیت المقدس کی طرف رخ رہا. اس کی وجوہات اور حکمتیں ہم بیان کریں گے. ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی کہ چونکہ معراج کے سفر کا آغاز بیت المقدس سے ہوا تھا، اس لیے جب نماز فرض ہوئی جو کہ معراج کا ایک عظیم تحفہ تھی، تو اس ملنے والے عظیم تحفے کی جو ابتدا ہوئی یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے ہی سے ہوئی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو دو قبلوں کی یکجائی ہوا کرتی تھی. جی ہاں، اس انداز پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے اور پڑھاتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہوتا اور بیت المقدس کی جانب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ ہوتا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اب دو قبلوں کی یکجائی کا جو معاملہ تھا وہ نہ رہا. علماء نے لکھا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام محلہ بنی سلمہ کے اندر ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. پیر کا دن تھا، 15 رجب المرجب تھی. ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں ہو چکی تھیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ بن جائے، بیت المقدس قبلہ نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چاہت کو لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. آسمان کی طرف آپ کا دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. دو نمازیں آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں. اسی وقت جبریل امین یہی آیت مبارکہ لے کر نازل ہو جاتے ہیں، سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں. یوں سمجھیے کہ جس طرح میرا دایاں حصہ ہے یا بایاں حصہ ہے، یہ دو مخالف سمتیں ہیں. تو وہ مسجد کے جسے اب مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے، کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے اور وہاں پر تحویل قبلہ کا حکم ہوا، تو آپ کا جو رخ تھا ایک طرف جو ہے آپ رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، اور تحویل قبلہ ہوا تو بالکل اپوزٹ رخ ہو گیا. اور اس مسجد کے اندر آج بھی نشانی موجود ہے کہ اب جس طرف نماز پڑھتے ہیں اس کے پیٹھ کی طرف جو ہے وہ بیت المقدس تھا، اور وہاں رخ کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھیں. یقینی طور پر ایسا ہوا ہوگا کہ جو پہلی صف تھی وہ آخری صف بن گئی ہوگی اور جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی ہوگی اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز ہی میں آگے جا کر آپ نے نماز ادا فرمائی ہوگی. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بہت سارے مسائل کی نوعیت مختلف تھی اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے تعلق سے ویسے بھی مسائل مختلف ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستی ہیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہوں تو آپ دوران نماز آ جاتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو خیر خانہ کعبہ جو ہے وہ کس طرح قبلہ بنا اور اس کے قبلہ ہونے کا کیا پس منظر رہا, اس حوالے سے ہم نے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہے یہ مختلف امتوں میں اس کا معاملہ مختلف رہا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا. اس آیت مبارکہ میں دو حکم دیے گئے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے اور دوسری بات یہ کہ جو بھی زمین میں کسی بھی جگہ ہے اب وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھائے گا. یہ بھی واقعات کتب احادیث میں ملتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کسی اور جگہ پر نماز پڑھا رہے تھے, مدینہ منورہ میں مختلف مساجد تھیں, انہیں پتہ نہ چلا تو انہیں جب کسی نے جا کے خبر دی دوران نماز تو دوران نماز ہی انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا. آخر تحویل قبلہ کیوں ہوا, اس میں کیا حکمتیں تھیں؟ دیکھیے ایک حکمت تو یہ تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب ہے ایک لقب ہے امام القبلتین اور سابقہ کتب کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف و توصیف اور آپ کی جو معرفت بیان کی گئی تھی آپ کا جو تعارف کروایا گیا تھا اس میں ایک آپ کا وصف یہ تھا کہ آپ امام القبلتین ہوں گے, یعنی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے امامت کروائیں گے, یہ شرف آپ کو حاصل ہوگا. تو اس لیے پہلے بیت المقدس جو ہے وہ آپ کا قبلہ رہا اور پھر خانہ کعبہ جو ہے اس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کر کے نمازیں پڑھائیں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اوصاف کو یکجا کیا ہے کہ جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے اندر پائے جاتے تھے. انبیاء سابقین کے اندر جو کمالات جو معجزات پائے جاتے تھے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ذات مبارکہ میں وہ کمالات اور وہ معجزے بھی جمع ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر معجزے اور کمالات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. تو حضرات انبیاء علیہ السلام نے مختلف سمتوں میں نمازیں پڑھیں اور عبادات کیں اور ایک سمت جو ہے وہ بیت المقدس تھی, دوسرے سمت خانہ کعبہ تھی. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں امتیازات سے مشرف کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں سمتوں میں نمازیں ادا فرمائی ہیں. تحویل قبلہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ مسلمان سمت کی عبادت نہیں کرتا بلکہ سمت اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا وہیں رک کر کے وہ نماز پڑھے گا. تو سمت ثانوی حیثیت ہوتی ہے, جو قبلہ ہے وہ اصل عبادت نہیں ہے, وہ راہ عبادت ہے. اور علماء نے یہ بیان کیا کہ انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں ہوتی ہیں, ایک قوت کا نام ہے قوت عقلیہ. عقل جو ہے اس کے جو ذرائع ہیں وہ ہیں حواس خمسہ, یعنی دیکھ کر کسی چیز کا اندازہ لگاتی ہے, سن کر کسی چیز کا اندازہ لگاتی ہے, چکھ کر کسی چیز کا اندازہ لگاتی ہے, محسوس کر کے کسی چیز کا اندازہ لگاتی ہے. تو عقل کے جو نمائندے ہیں اور عقل کو جو خبر دینے والے ذرائع ہیں ان کا نام ہے حواس خمسہ. تو حواس خمسہ یوں کہہ لیجئے کہ محسوسات کو کہتے ہیں, جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں, جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں, جنہیں ہم سن سکتے ہیں. انسان کے اندر ایک قوت یہ پائی جاتی ہے, اس قوت کا نام ہے قوت عقلیہ. انسان کے اندر دوسری قوت پائی جاتی ہے, اس قوت کا نام ہے قوت خیالیہ. تو قوت خیالیہ جو ہے وہ عبادات کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. جب بندہ عبادت کرتا ہے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ایسا وجود ہے کہ جس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں, نہ دنیا میں اس کا دیکھنا ممکن ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات اور اپنی رحمتوں کا جو مرکز ہے وہ خانہ کعبہ کو بنایا ہے. تو خانہ کعبہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے, ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے, بلکہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے, اس لیے بیت اللہ کہا جاتا ہے, کسی اور کا گھر نہیں ہے. تو یہ ایک اضافت جو ہے اضافت اعتباری ہے, ایک اعتبار سے اضافت ہے. تو خانہ کعبہ جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. خانہ کعبہ مرکز تجلیات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے والوں کی جو قوت خیالیہ تھی اس کا ایک مرکز ٹھہرا دیا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے خیالات کی جو توجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو, خانہ کعبہ کو اپنے توجہ کا اپنے یعنی رخ کا قبلہ بناؤ. جب مسلمان خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیتا ہے, جب مسلمان خانہ کعبہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتا ہے اور اپنے خیالات کا مرکز بنا لیتا ہے, تو پھر اس کے لیے خشوع اور خضوع اور دل جمعی کے ساتھ جو عبادت کرنا ہے وہ اصل ہو جاتا ہے. اور جو قوت خیالیہ ہے عالم روحانیت میں اس کا بڑا ہی عمل دخل حاصل ہے کہ خیالات کا یکجا کرنا عبادات میں بڑا اہم ہوتا ہے. اس لیے خیالات کا ایک قبلہ جو ہے وہ قرار دیا گیا. جو موجود ہیں وہ تو کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو جو ہے وہ کعبہ حصے طور پر موجود ہوتا ہے, لیکن جو دور ہیں وہ کعبے کی طرف رخ کر کے کعبہ کو اپنے خیالات کا مرکز بناتے ہیں. قوت خیالیہ جو ہے وہ باطنی عبادات کے اندر بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے, بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسی بنا پر جو ہے وہ تصور شیخ ہو گیا, تصور مدینہ ہو گیا, تصور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہو گیا. یہ وہ مطلب کہ افعال اور اعمال ہیں جو صوفیہ کی تعلیمات کے اندر ملتے ہیں. خیالات جو ہیں وہ پاکیزہ ہو جائیں تو بندے کا پورا وجود پاک ہو جاتا ہے. صرف ظاہر کو پاک کرنا کافی نہیں ہوتا, خیالات کو پاک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اب آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کی طرف. جب تحویل قبلہ ہو گیا تو اب کیا معاملات ہوئے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142.
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.
اب کہیں گے بے وقوف لوگ, کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے, جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے.
اس آیت مبارکہ میں اس پس منظر اور ان احوال کو بیان کیا گیا ہے کہ جو تبدیلی قبلہ کے بعد رونما ہوئے. مشرکین جو ہے یعنی مشرکین مکہ, وہ اس بات پر جلتے بنتے تھے کہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, آپ جو ہے اپنے آپ کو دین ابراہیم کا متبع قرار دیتے ہیں, لیکن ہم خانہ کعبہ کو اپنا مرکز بناتے ہیں اور حضور علیہ السلام پر نماز فرض ہوئی ہے, تو آپ خانہ کعبہ کو مرکز بنانے کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں. جب نبی اکرم علیہ السلام مدینہ منورہ میں آ گئے تو یہاں یہود بکثرت پائے جاتے تھے, اور جب تحویل قبلہ حکم ہوا تو وہ بڑے سیکھ پا ہوئے کہ جناب آپ مکہ میں تھے تو آپ نے مشرکین مکہ کا خلاف کیا, اور یہاں آپ آئے ہیں تو یہاں آپ ہمارا خلاف کر رہے ہیں. ہم بیت المقدس کو اہم جانتے ہیں, لیکن آپ بیت المقدس کے بجائے اب جو ہے وہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا رہے ہیں. تو بہت سارے انہوں نے اعتراضات کیے, اور ان کے جو اعتراضات تھے وہ نادانی پر مشتمل تھے, غیر دانش مندانہ اعتراضات تھے. وہ اعتراضات اعتراض برائے اعتراضات تھے, ان کے اندر عصبیت تھی, ان کے اندر انات تھا, ان کے اندر جو ہے وہ تعصب تھا. اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا سیقول السفہا, کہ اب جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یوں کہیں گے, یعنی اس طریقے سے وہ اعتراضات کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنا اصل ضرورت ہوتی ہے, انعد کی بنا پر، تعصب کی بنا پر، اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر جو اعتراض کرتا ہے وہ دراصل نادانی کرتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے آدمی کو کم عقل والا قرار دیا ہے۔ صفحہ جو ہے وہ صفی کی جمع ہے، اور صفی کہتے ہیں بے وقوف کو اور اس شخص کو جس کے اندر عقل کم ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر عقل تو بڑی ہوتی ہے، بڑا عقل مند ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ اس غلطی کو برا کہا جاتا ہے اور اس غلطی کی وجہ سے اسے بیوقوف کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں، کامیاب تاجر کہلاتے ہیں، لیکن کوئی ڈیل ایسی کرتے ہیں کہ گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں، اور تاجر کا ایک فیصلہ اس کو آسمان سے زمین پر بھی لے آتا ہے۔ تو اس کے دنیا کے برباد کرنے کی وجہ سے، دنیا کے نقصان کرنے کی وجہ سے اور غلط فیصلے کی وجہ سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نادان آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، ایسا سودا اس نے کیوں کیا۔ تو جو آدمی اپنے دین کو برباد کرے، دین کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں کرے کہ جو اس کی بربادی کا سبب بنے، تو وہ یقینی طور پر جو دنیاوی بے وقوف ہے اس سے بھی بڑا بے وقوف کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع فرما رہا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں تسلی دے رہا ہے، اور یہاں واضح فرما دیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جس جگہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے اسی جگہ کو قبلہ بنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ خاص جگہ عبادت کی جائے جبھی اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس حکم کی پاسداری ہی کامیابی ہوگی، ورنہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت اسے ہی ملتی ہے۔ تو کفار جو ہے وہ اعتراضات کرنے والے تھے، انعد پیش نظر تھا، تعصب پیش نظر تھا، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے اعتراضوں کا جواب دے دیا۔ اب آتے ہیں اگلی آیت کی طرف، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔
اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت یعنی ضائع کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر یعنی رحم والا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کا اسلوب دیکھیے، کفار کے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور وہ اعتراضات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی پر بھی تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بھی تھے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہستی پر اعتراضات تھے اس کا جواب تو آیت نمبر 144 میں دے دیا گیا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں ہم قبلہ بنا دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارکہ کے حوالے سے جو فضائل تھے وہ تو آیت نمبر 144 میں بیان کر دیے گئے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کا جو مدعا تھا اسے پورا کیا، آپ کی جو چاہت تھی اسے پورا کیا، آپ کی جو رضا تھی اسے پورا کیا اور خانہ کعبہ ہی کو قبلہ بنا دیا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراضات ہو رہے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیسے تعلیمات بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے فضائل بیان کر کے ان اعتراضات کو دفع فرما دیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس پر اعتراضات ہو رہے ہوں، معتمد جو جس کی بات سنی جاتی ہے، جو معتمد ہوتا ہے وہ اس کے فضائل بیان کر کے اس کی برات بیان کرے۔ دوسرے اعتراضات ہو رہے تھے امت مسلمہ پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے، یعنی آیت نمبر 143 کے پہلے حصے کے اندر، پہلے جملے کے اندر امت مسلمہ کے فضائل کو بیان کیا اور فرمایا جعلناکم امتا وسطا، کہ تمہیں افضل امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وسط ہمارے ہاں اس کا اگر مترادف ڈھونڈنے جائیں، بہت دور کا مترادف، تو لفظ صدر اگر آپ نے سنا ہو، صدر محفل، صدر مجلس، صدر پاکستان یا صدر فلاں ملک یا صدر فلاں ملک، تو جو صدر ہوتا ہے وہ سپریم باڈی ہوتا ہے۔ کسی مجلس کے اندر جسے صدارت دی جاتی ہے وہ نمایاں جگہ پر بٹھایا جاتا ہے اور عام طور پر درمیان میں بٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اجلاسات ہوتے ہیں مختلف، جو ہے وہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، جو میٹنگ کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ، اس کی ایک چیئر ہوتی ہے پریزیڈنٹ چیئر، اس پر وہ بیٹھتا ہے اور اس کے دائیں بائیں دیگر لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک میٹنگ کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے تعلق سے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے وسطا، وسط۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، اور درمیان کو اردو میں کہا جاتا ہے صدر، صدر یعنی صدر مجلس، صدر محفل کے ذریعے یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو وسط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے صدر محفل، صدر مجلس، صدر مملکت سپریم باڈی ہوتا ہے، دیگر پر فائق ہوتا ہے، دیگر پر فوقیت رکھتا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیگر امتوں پر فوقیت دی ہے۔ تو اس امت کا جو کہ جو فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس بات کو بیان کیا تاکہ کفار کی طرف سے جو اعتراضات مسلمانوں کے تعلق سے ہو رہے ہیں، مسلمان جو ہے یہ آیت مبارکہ سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر، ان کے دل جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوں اور ان کو تسکین ملے، تسلی ملے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ایک وصف کے ذریعے مقارنہ فرما رہا ہے، اور تم جو ہے منصب گواہی پر فائز ہو گئے، یعنی یہ امت جو ہے، امت محمدیہ جو ہے وہ منصب شہادت پر فائز ہوگی۔ اب شہادت کا جو منصب ہے دنیا میں بھی اسے حاصل ہے اور آخرت میں بھی اسے حاصل ہے۔ دنیا میں کس اعتبار سے حاصل ہے؟ کہ مسلمان کی جو گواہی ہے وہ حجت ہے، مسلمانوں کا جو اجماع ہے وہ حجت شریعہ ہے، اور دین کے جو چار اصول ہیں، قرآن، سنت، اس کے بعد اس کا تیسرا نمبر آتا ہے اجماع امت، اور چوتھا اصول ہے قیاس۔ تو اجماع جو ہے وہ اس امت کی شہادت کا نام ہے کہ امت کے جو علماء ہیں جس بات پر رائے قائم کر لیں اور گواہ ہو جائیں وہ حجت بن جاتی ہے، وہ اجماع کہلاتا ہے، اجماع امت کہلاتا ہے۔ تو اس امت کی جو شہادت ہے اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زبان خلق کو نکارۂ خدا کہا جاتا ہے، اور مطلب کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ظاہر فرماتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے، اور لوگ اس بندے کو اللہ کا نیک آدمی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک فضل اس امت کو عطا کیا گیا کہ ان کی زبانوں سے جب اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ در حقیقت وہ مقبول ہوتی ہیں، تو ظاہر ہوتی ہیں۔ بروز قیامت کس طریقے سے اس امت کو شہادت کا منصب حاصل ہوگا؟ انبیاء سابقین، یعنی وہ لوگ جو اعتراضات کر رہے تھے، بالخصوص یہود و نصارہ، تو جو اور امتیں ہوں گی وہ اپنے انبیاء کے مقابل آ جائیں گی اور کہیں گے کہ اے رب، ہمارے انبیاء نے تو ہمیں تبلیغی نہیں کی، وہ حضرات قدسیہ جنہیں تو نے ہماری طرف مبعوث کیا انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یوں کرنا ہے، انہوں نے تو بتایا ہی نہیں کہ شرک سے بچنا ہے، انہوں نے تو بتایا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو وہ جو امتیں ہوں گی، دیگر امتیں، وہ اپنے انبیاء کے جو منصب نبوت تھا، جو منصب رسالت تھا، جو تبلیغ دین ان کو کی گئی تھی، اس کا انکار کر دیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے، امت محمدیہ کی باری آئے گی. تو نہ صرف یہ امت جو ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ و رسالت کی گواہی دے گی، بلکہ دیگر انبیاء کی رسالت اور تبلیغ کی بھی گواہی دے گی. اب دیگر امتوں والے جب اعتراض کریں گے کہ یہ کیا ہوا، تم ہم پر گواہ کیسے بن سکتے ہو، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے سب باتیں، امت محمدیہ یہ کہے گی، ہم نے سب باتیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہیں، تو ہم ان سے سن کر گواہ بن رہے ہیں. تو یوں یہ امت جو ہے وہ دیگر امتوں کے برخلاف گواہ بنے گی، انبیاء علیہ السلام کی معیت بنے گی، انبیاء علیہ السلام کی عزت اور وقار کے حق میں گفتگو کرے گی بروز قیامت. یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بخشا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آیت کے ابتدائی حصے میں اس امت کے شرف کو بیان کرتا ہے، اور بقیہ حصے کے اندر وہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ قبلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کیوں کعبے کو بنایا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے اور خانہ کعبہ میں رہتے ہوئے، بیت یعنی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، خانہ کعبہ کے قرب میں رہتے ہوئے، آپ بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھتے تھے، وہ ان لوگوں کا امتحان تھا کہ کون آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کون نہیں دیتا. اور جب آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں تو یہ یہاں کے لوگوں کا امتحان ہے کہ کون آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کون ساتھ نہیں دیتا. فرمایا گیا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی بھاری ہے، مطلب کہ اپنی چاہت کو چھوڑ کر حضور کے پیچھے چلنا، اپنے پس منظر کو چھوڑ کے حضور کے پیچھے چلنا، سابقہ روایات کو چھوڑ کر نبی اکرم علیہ السلام کے پیچھے چلنا اور آپ کی بات پر لبیک کہنا، یہ بڑا ہی دشوار عمل تھا، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ اس پر عمل پیرا ہوا. تو تحویل قبلہ کے تعلق سے آج ہم نے اپنے سلسلے میں یہ تین آیات شامل کی. پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144، جس کے اندر وہ حکم براہ راست دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے. دوسری آیت مبارکہ 142، جس کے اندر اعتراضات کرنے والوں کو سفہا یعنی بیوقوف کہا گیا تھا اور ان کی مذمت بیان کی گئی تھی. تیسری وہ آیت مبارکہ کہ جو اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے فضائل سے شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جو تحویل قبلہ کے اندر حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے لوگوں کا امتحان مقصود تھا، جو امتحان پر پورا اترے وہ کامیاب ہوئے، جن کے دل میں نفاق تھا وہ ظاہر ہو گئے، جن کے دل میں عناد تھا ان کا عناد ظاہر ہو گیا، اور مسلمان جو ہے وہی کامیاب ٹھہرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے آج سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.